نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 253 آیت نمبر 1-24 سورة حشر لیسن نمبر 253 آیت نمبر 1-24 سورة الحشر چند باتیں سورة کے بارے میں سورة حشر ترتیب کے اعتبار سے 49 یعنی 59 نمبر کی سورة ہے سورة کا ایک نام سورة الحشر ہے جو معروف ہے اسی کا دوسرا نام سورة البنی نذیر ہے سورة 3 رکوع 24 آیات 24 اور 445 445 کلمات اور 1913 1913 حروف ہیں سورة میں سورة نازل ہوئی تھی مدنی دور کے بالکل آغاز میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ سورت ایک خاص موقع محل سے متعلق ہے اگر پچھلی سورت کے ساتھ اس سورت کا ربط دیکھیں تو پچھلی سورت یعنی سورت مجادلہ میں یہود کی دوستی جو منافقین نے اختیار کر رکھی تھی اس کی مذمت کا بیان تھا اب اس سورت میں یہود پر دنیا میں جلا وطنی کی جو سزا ہوئی اور آخرت کا جو عذاب ان کے لیے قرآن پاک میں ہے اس کا قصہ ہے تھوڑی سی باتیں ہم کر لیتے ہیں سورت کے شروع میں تھوڑی سی یہ سورت لفظوں کے اعتبار سے مشکل بھی ہے اور جب تک ہمیں وہ حالات وہ واقعات نہ معلوم ہوں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی تب تک ہم لوگ اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے گوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت پہلے سے وہاں کچھ لوگ وہاں کے لوکل موجود تھے جن کو اوس اور خزرج کہتے ہیں اور دوسرا بڑا گروہ جو تھا وہ یہود کا تھا یہود کا اصل وطن فلسطین تھا ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن یہاں ہم تھوڑی سی یہود کی ہسٹری کو پائل اپ کریں گے کہ یہ فلسطین سے اٹھ کر حجاز کیسے پہنچے ایسے یہ کہ جیسے آج امریکہ سے اٹھ کر کوئی افغانستان پہنچ جائے کہ جہاں صحرائیں ہیں یا جہاں پہاڑ ہیں کوئی دنیاوی ترقی نہیں یا کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں پہنچ جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے سے اٹھ کر جہاں دنیا کی دولت بھی ہو کوئی بندہ دوسری طرح کیسے پہنچ سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں تین مختلف وجوہات ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہود جو تھے وہ مدینہ میں آگے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہتے ہیں کہ امالقہ قوم کا ایک شخص تھا یثرب اس کا نام تھا اسی کے نام پر مدینہ کو یثرب کہا گیا یہ پہلا شخص تھا جس نے اس شہر کے اندر قدم رکھا اس کا کام فتنہ فساد برپا کرنا یعنی لٹیرا تھا آپ کہہ لیجئے اپنی لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ امالقہ قوم کیسی ہے تو اس وقت وہ یثرب گیا یعنی تھوڑی سی تفصیلی بات ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک وجہ یہ تھی کہ یہ شخص جب یہاں آیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی آ گئے دوسری وجہ جو بتائی جاتی وہ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچائی ہیکل سلیمانی کو گرا کے پیوندے خاک کر دیا بہت سے یہود اس وقت قتل کیے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے اس وقت پھر کچھ لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آ کر یثرب میں پناہ لی تیسری وجہ یہود کے مدینہ میں آ کے جمنے کی رومیوں نے شام فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کیا اور یہودی آبادیوں کو ویرانیوں میں بدل دیا ان کے مردوں کو قتل کیا عورتوں سے نکاح کیا اسی بھگدڑ میں تین قبیلے بنو نذیر بنو قریظہ اور بنی بھدل وہاں سے جان بچا کر آئے اور مدینہ میں یعنی مدینہ اس وقت تو نہیں تھا اس وقت یثرب بھی تھا وہاں آباد ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج نام کے دو بزرگ ہیں یعنی دو بڑے لوگ تھے اس ملک کے وہاں وہ لوگ وہاں پہلے سے رہ رہے تھے انہوں نے ان کے ساتھ جوڑ توڑ کیا ایک وقت آیا کہ مدینہ کی پوری اکانومی پر انہی تین گروہوں کا قبضہ ہوا یہ تینوں جو تھے آپس میں یعنی بعض مواقع پہ اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن جب کوئی مفاد ہوتا تو پھٹ بھی پڑتے تھے۔ اس طرح سے یہ مدینہ میں آ چکے تھے۔ ہم اس کو جتنا بھی لمبا سنیں مزہ تو آئے گا، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کیا ہوا۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے میں ان لوگوں میں سے بھی کچھ وہ لوگ جو بہت بڑے ان چیزوں کو جانتے تھے، خاص طور پہ بنو نذیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ ان کا بہت زیادہ علم کے قریب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مدینہ میں ہونا، اس وجہ سے یہ وہاں موجود ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں ہی آخری نبی آئے گا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، اور تورات کے عالم تھے ان کے جو خاندان کے زیادہ لوگ تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات جب اپنی کتابوں میں پڑھی تو لہٰذا اس امید پر جا کر یہاں جم گئے کہ جو ہی وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آئے تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے رک گئے، اور بالآخر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بہت ہی خوبصورت قسم کی فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ ان کو لگا کہ اب یہی نبی آگے بڑھے گا، اسی کی بات چلے گی، اور اس چیز کو انہوں نے، حالانکہ فتح کو دیکھ کر کسی کا سچا یا جھوٹا ہونا مراد لے لینا یہ درست نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ یہ یقین اور بدگمانی کے بیچ میں رہے۔ غزوہ بدر کے بعد ایمان آ گیا، لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا پورا قبیلہ، لیکن غزوہ احد جب ہوئی اور اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، پھر ان کا یقین متزلزل ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین سے ساز باز کی۔ آپ دیکھیے کہ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ فائدوں کا حریص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان دنوں میں آپ کا ہوگا جب آپ کو خیر مل رہی ہوگی، اور جو ہی کوئی قربانی دینے کا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح سے آنکھ مچولی ہوتی رہی، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کیے۔ کچھ ایسے حالات ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کر چکے تھے۔ ہم پیچھے تفصیل سے اس چیز کو پڑھ چکے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے سب وہاں جو موجود لوگ تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی، ان کو بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہود جب سامنے آئے تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان کو مسلمان ہونے کا حکم دیں گے، پھر ان کے ساتھ بات کریں گے، یا پھر یہ کہ ان کو ان کے دین پہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرنا چاہیں گے۔ آپ نے ان کو پوری مذہبی آزادی دی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو اس ملک میں رہنے کی حیثیت سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اس وقت ناروے میں مسلمان رہ رہے ہیں، تو حکومت کی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوں گی، اس کو ہر ایک کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ جو بات آپ نے کہی تھی اس میں سے ایک چھٹ، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جو اس میں اس قبیلے سے متعلق تھیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ یہودی اور مسلمان اپنے اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے جب تک وہ مل کر جنگ کریں گے، اور بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک گروہ ہیں، یہودیوں کے لیے ان کا دین، مسلمانوں کے لیے ان کا دین، سوائے اس شخص کے جو ظلم کرتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بس وہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو برباد کرتا ہے۔ یہود پر اپنے مصارف کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں پر اپنے، اور اس معاہدے میں شریک ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو جنگ کرے گا تو یہ ایک دوسرے کی اس کے مقابلے میں مدد کریں گے، اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے خلوص اور خیر خواہی کی ذمہ داری ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ مسلمانوں کے خلاف نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مسلمانوں کو کا ساتھ دے گا یہ قبیلہ، باقی یہ وہاں رہنے کا جزیہ دیں گے۔ جس طرح مسلمان زکات دیتے ہیں تو اسی طرح غیر مسلم جو ہیں وہ اس طرح سے وہاں رہنے کے لیے جزیہ دیں گے۔ سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو وہ بار بار گرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب دل کا شک ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ایک لمحے میں پورا نہیں ہوتا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشاء اللہ بات ہوتی ہے۔ یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ اسی قسم کا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے آپ سے بہت راہ و رسم بڑھا لی، آپ کے پاس آنا جانا شروع کر لیا۔ لیکن جو ہی احد ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ ان کے دلوں میں شک آ گیا کہ نہیں یہ سچا نبی ہوتا تو شکست کی ہوتی اور شکست کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اپنے ہی دان کو بھی تکلیف ہوئی لائک دس. اس کے بعد ایک خاص واقعہ ہوا تھا, انشاءاللہ ہم سورت شروع کر کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کے پھر اس پہ بات کریں گے. آپ کہہ سکتے کہ سورت حشر اللہ کے غلبے کا اظہار ہے. اللہ کی ذات نے کئی جگہ قرآن پاک میں اپنے غلبے کی بات کی, لیکن یہاں تو ایک خاص غلبہ ہے کہ جو دلوں پر اور گھروں پر اور دوستیوں اور دشمنیوں پر پوری کائنات پر قائم ہوا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں روپ ڈال دیا مسلمانوں کا, اور حق کے دشمن اپنے ہی گھروں کو تباہ و برباد کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی کی باتیں اس صورت کے آخر میں آئیں گی, اور خدا فراموشی سے بھی بچنے کا حکم اس میں ملتا ہے, اور آخری صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آپ کو بہت ملیں گی. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا, رحم کرنے والا, بادشاہ, پاک, سب عیبوں سے پاک, امن دینے والا, غالب, نگہبان, زوراور, بڑائی والا ہے. اور آپ سارے لفظوں پہ غور کریں تو اللہ غالب ہے, اس چیز کے اوپر بات پڑتی ہے. انشاءاللہ جو سیرت سے اس کے تعلقات ہیں وہ ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. ابتدائی ہم چند آیات کی تلاوت سن کے اس کو شروع کرتے ہیں. آپ لوگ تلاوت سنتے وقت لفظوں پہ فوکس کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
پہلی چند آیات ہیں, پہلا رکوع. اس کو پڑھنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سیکھ سکے, اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کا انجام جان سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا سیکھ سکے, اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرنا سیکھ سکے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا سیکھ سکے, مہاجرین کی محبت کی اہمیت سمجھ سکے, بخل کی حقیقت کو سمجھ سکے, ایثار کرنا سیکھ سکے, اور اہل ایمان سے بغض رکھنے کے اسباب سمجھ سکیں. آپ دیکھیے کہ نو بڑے بڑے مقصد ہیں صرف دس آیات کو پڑھنے کے. اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کس طرح اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے. شروع کرتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے. پچھلی کئی صورتوں کی طرح یہ صورت بھی سب بہا سے شروع ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات کی گئی. کچھ چیزیں زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کچھ چیزیں زبان قول سے, قال ہوتا قول بات کر کے, جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زبان حال کیا کہ چیزوں کا اتنا مینج، اتنا خوبصورت طریقے سے اپنے کاموں کو کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ایک ایسی ذات نے پیدا کیا کہ جس کے کام بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس صورت کے ناطے سے اگر آپ دیکھیے کہ سبحا کا لفظ یہاں کیوں آیا، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ دوسری ہی آیت سے وہ واقعہ شروع ہو جائے گا جس کی بنیاد پر یہ صورت سورۃ الحشر اور خاص طور پہ سورۃ بنو نذیر کے نام سے معروف ہے۔ تو یہاں سبحا للہ ہی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ جو دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ بڑے بڑے دشمن خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے، اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب لوگ اللہ کی تسبیحات کا حق ادا کرتے ہیں حال سے بھی اور قال سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جس طرح بنو نذیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافی ہوا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الحکیم، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو مدد کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے غلبے کا شعور دلایا، اللہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ دشمنوں کے لیے اپنے ہی گھروں میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رکھتا، اور ساتھ ہی ساتھ الحکیم کا لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کام انجام پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اگر آج کے حالات میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو اس سے ربط کرنا بھی آسان ہے۔ جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، جب مسلمان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ زمینی مخلوقات کے ساتھ ساتھ آسمانی مخلوقات کو بھی مسلمانوں کا مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 2، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت۔ پھر کیا ہوا؟ ما ظننتم ان يخرجوا، تم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے، یعنی یہ تو اتنے سالوں کے یہاں جمے ہوئے، کہ یہاں اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے، تمہارے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ اس طرح سے یہاں سے نکل جائے گا۔ اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہ گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے، یعنی اتنے مضبوط ان کے انتظامات تھے، اتنی انہوں نے دور کی پلاننگز کی ہوئی تھی کہ وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کبھی ہم یہاں سے جائیں گے، اور اگر کبھی اللہ کی پکڑ آ بھی گئی ہمارے برے رویوں پہ، اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس کے قتل کی کوشش کرنے میں، تو ہمارے قلعے ہمیں بچائیں گے۔ لفظ مانیعتہم، مانے کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا۔ معروف دعا ہے اللہم لا مانی لما آتیت، وہی لفظ ہے روکنے والا، مانے منع کرنے والا۔ خصون جو ہے حصن کی جمع، حصن المسلم بک بھی ہے دعاؤں کی، قلعے کو کہتے ہیں حصن۔ تو یہ قبیلے جو تھے یہ اس دور کے رواج کے مطابق مضبوط امارات بنا کے اس میں رہتے تھے۔ کسی بھی تاریخی شہر کو ذہن میں لے آئیے کہ بنی نذیر جو تھے اور خاص طور پہ یہود کے جو باقی بھی قبیلے تھے، یہ مدینہ شہر میں اوپن پلیسز پہ نہیں رہتے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہے ہسٹری میں اس قوم کی، کبھی یہ اوپن لوگوں میں گھلے ملے نہیں، اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ والی بات کہہ لیں، اور ان کو اپنی حفاظت کی بہت فکر ہوتی ہے۔ تو مضبوط قلعے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس کو گھڑیاں بولتے تھے اس دور میں، بعض اوقات تو زمین کے اندر جگہ کھود کے اس کے اندر، جیسے بیسمنٹ آپ کہہ لیجیے آج کے دور میں، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھتے تھے تاکہ کوئی پکڑ ہو تو ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا گمان تھا، یہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا ہوا کیا؟ وَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور اللہ کا قہر ان پر اس جگہ سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں، میں انشاءاللہ سارا ایک کی صورت واقعہ بیان کروں گی، مشکل الفاظ کو سمجھنا بس شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو خیال تھا کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی جگہ سے آئی کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. اور کیا ہوا دوسری بات، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. قذف کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، حد قذف بھی ہوتی ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے، تو یہاں ڈالنے کے معنی میں، جیسے کمن ڈالتے ہیں نا کسی چیز کو دور کرنا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا. کرتے کیا تھے، یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ، وہ خراب کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم نے تو ادھر رہنا کوئی نہیں، ہمیں الٹیمیٹم مل گیا، ہمارے لیے ڈیٹین نوٹس آ چکے ہیں، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے ہمیں، تو جاتے جاتے اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے لگ گئے. اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے وہ ای دل مؤمنین، ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی کچھ تو یہ خود اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور کچھ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کے گھر جو تھے وہ خراب ہو رہے تھے. اور فرمایا فاتبیرو یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، آنکھیں کھولنے والو، دیکھو کہ یہ کس قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اور یہ تو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں کتنی پکڑ کی بات کی. تو یہاں ہم تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو وجہ بنی واقعے کی بات ہوئی پیچھے سورت کے تعارف میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا جس معاہدے کی روشنی میں یہود ہر موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے مکلف تھے، نہ خود مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے اور نہ کہیں باہر سے کسی کا ساتھ دے سکتے تھے. شروع شروع میں یہ قائم رہے غزوہ بدر تک، جب مسلمانوں کو بہت فتح حاصل ہوئی. ہر ایک لکھے، چاہے لکھ سکے نہ لکھ سکے پھر بھی لکھے، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں پھر لکھنے کے بعد زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. جب بدر کا موقع آیا تب تک تو یہ لوگ بہت زیادہ مسلمانوں سے مروب رہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب غزوہ احد ہوئی اور اس میں وقتی طور پہ کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جس سے مسلمانوں کی تھوڑی سی دھاک جو تھی وہ کم ہو گئی دلوں سے، ایسے موقع پہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اور جو دشمنی تھی اس کے جذبات ابھرنے لگے. پھر اس وقت ان کا ایک سردار تھا، کعب بن اشرف اس کا نام تھا، اس نے 40 لوگوں کا ایک قافلہ لیا، یہودی میں سے تھے، ان سب کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں جا کر کفار کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا. کہنے لگا دیکھو اچھا ہوا تم نے ان کو خوب مزہ دکھا دیا، اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو اب چلو لگے ہاتھوں ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ادھر سے کعب بن اشرف کے 40 ساتھی تھے اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 40 قریشیوں کے ساتھ حرم میں جمع ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. کعب بن اشرف یہ بات چیت کر کے مکہ سے مدینہ واپس آیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. چنانچہ یہ تو ایک قسم کی بہت بڑی غداری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا اور محمد بن مسلمہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا. آپ سوچ لینا کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی انبن ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بہ دن ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ بنو نذیر جو ہیں کہیں عہد شکنی کر رہے ہیں، کہیں خیانتیں کر رہے ہیں، کہیں سے سازش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی یہ باتیں بتا دیتے تھے. ایک موقع پہ آپ ان کے پاس گئے کہ تاکہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. انہوں نے بہانے سے بلایا کہ آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ پیسے جمع کر کے دیتے ہیں. ایک قتل ہو گیا تھا جو ڈیٹیل ہے، اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود گئے اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں کیا مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے، ہم ابھی آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو اس کام کے لیے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے نیچے بٹھایا جس کے اوپر سے انہوں نے بھاری پتھر گرانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے، ان کی سازش پکڑی گئی کیسے، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے. جو پتھر گرانے والا شخص تھا آپ پہ، وہ عمر بن جحاش تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کیا. اب یہاں سے آپ دیکھیں ایک دوسری ریزن سمجھ آ گئی کہ ایک لیڈر کے قتل کی کوشش کر دینا یا یہ بھی بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب بنو نذیر کو اس طرح کی حرکتیں کرتے پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو یا تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو نہیں تو پھر تمہیں خاموشی سے اپنے گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور مدینہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حت الوسا جنگ نہیں چاہتے تھے, اب نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو لڑائی ہو. اسی سلسلے میں پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا, بحر معاونہ کا واقعہ, یہ سیرت کے سیشن میں آپ ڈیٹیل سن سکتے ہیں ساری. انہوں نے مسلمانوں کو, کچھ منافقین اور کفار نے اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ ساتھیوں کو طلب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جمع کیا اور ان کو وہاں بھیجا, لیکن حقیقت میں وہ ان کے قتل کی سازش تھی. ادھر انہوں نے 69 لوگوں کو قتل کر دیا. ایک شخص تھے عمر بن امیہ زمری, یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے. انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں تو حالات بدل چکے ہیں, ہم سے تبلیغ تو کیا کروانی تھی, انہوں نے ہمیں قتل کروایا. اب اس قسم کے حالات جو بنتے جا رہے تھے, جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. ایک اور واقعہ بھی ہوا جو انتہائی شرمناک تھا, کہ یہود کے کچھ لوگوں نے ایک عورت جو مسلمان تھی کسی سنار کے پاس کوئی زیور کی لین دین کے لیے بیٹھی تھی, انہوں نے اس عورت کے ساتھ کچھ اس قسم کی شرارت کی کہ اس کا جو دہبند, جس کو کہہ لیجئے, اس کو پیچھے سے کسی چیز سے باندھ دیا. جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو تہبند کھل گیا اور وہ برہنہ ہو گئی. یہ بات دیکھ کر مسلمانوں کو آ رہی, کچھ جوش والے مسلمان جو وہاں موجود تھے ان کو تکلیف ہوئی, انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ایک, انہوں نے ہر چھکنی کی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی, مکہ میں جا کر کفار کو ابھارا. تیسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی. چوتھی بات, مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جائیے جو ان کے قلعے ہیں ان کا گھراؤ کیجئے اور اس طرح سے ان کو پکڑے. ان کو اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ تم چلے جاؤ, ہتھیار ڈال دو اور جو تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, اور جو تمہارا پیچھے رہ گیا وہ تمہارا نہیں ہوگا. انہوں نے اس وقت اتنا مال جمع کیا کہ ان کے اونٹوں کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں, اور جاتے جاتے گھروں کے دروازے تک توڑ گئے. ان آیات میں جو لفظ ہے کہ یخربون بیوتہم بیدیہم, خود اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ رہے تھے. قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے لگے, گھروں کی چھتیں توڑ دیں, کھڑکیاں توڑ دیں, اور اس طرح کر کرا کے جو انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے تھے ان کو خود ہی کھنڈر بنا دیا. آیت میں جو لفظ آیا لی اول الحشر, اس لفظ کے اوپر سورت کا نام حشر ہے. حشر, حشر کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر افراد کو جمع کرنا, بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا. اول الحشر سے مراد ہے پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اول الحشر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج ہے, اس کو پہلا حشر لیا گیا, تو پھر اس کے مقابلے میں یقیناً دوسرا بھی تو ہوگا نا. جیسے کوئی کہے کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے تو سوال ہوگا نا, یہ پہلا تو پھر کوئی دوسرا بھی ہوگا, کیونکہ اگر ایک ہی بچہ ہو تو ماں کہتی ہے یہ میرا ایک ہی بچہ ہے یا میرا اکلوتا بچہ ہے. تو پہلا اگر یہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرا حشر ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا, کہ جب ان کو پھر جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیا گیا. اور ایک تیسرا حشر ان کا ہوگا قیامت کے دن سب لوگوں کے ساتھ. اس لیے اول الحشر یہ اس معنوں کے اندر لیا گیا. ایک دوسری رائے بھی ہے اس کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اول الحشر سے مراد مسلمانوں کی فوجوں کا اجتماع ہے, جو بنو نذیر سے جنگ کے لیے ہوا تھا. تو پتہ کیا ہے, اس سے پھر اس سنس میں لگا کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے, ابھی خون نہیں بہا, لڑنے کی کوئی نوبت نہیں آئی, کہ اللہ کی رحمت سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا روب پیدا ہوا کہ یہ جلا وطنی کے لیے خود ہی تیار ہو گئے. تو باتیں دونوں ہی ٹھیک ہے, اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ ہم سے ڈر جائیں گے. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دلاتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ یہ دشمن بہت بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, اللہ کے پاس اس سے بھی بڑے لشکر موجود ہیں. دور حاضر کے ساتھ بھی اگر اس کو لے کے دیکھیں تو مسلمان اگر پسے ہوئے دبے ہوئے دیکھیں اور کچھ لوگ ظاہر میں غالب ہوں, تو مسلمان گمان بھی نہیں وہ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، صرف ضرورت اس بات کی کہ مسلمان مسلمان بنے۔ آج مسلمان مسلمان بن کے جیے گا، اللہ کی رحمت سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گی۔ دشمن جو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوط کر لیا ہے، اس کی وہ ساری مضبوطی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آگے کچھ مزید باتیں ہیں ان کے نکلنے کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی، یہ جو لفظ ہے نا جلا، یہ جلا وطنی ہی ہے اردو کا، یعنی ان کے نصیب میں شکر ہے کہ جلا وطنی لکھی ہوئی تھی، ورنہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو عذاب دے دیتا دنیا ہی میں۔ مطلب یہ ہے کہ شکر ہے کہ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ جنگ کرتے تو انجام بڑا ہی خولناک ہوتا، اللہ کے نبی کے ساتھی ان کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیتے، تو پہلے تو صرف گھر ان کے ادھر بچے تھے، پھر ان کی جانیں بھی نہ بچتی، ان کے زیورات بھی چلے جاتے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قومیں جب اللہ کے نبیوں کے قتل کی کوشش کرتی تھی تو آسمانی آفت آتی تھی، کسی کے اوپر کوئی آئی، کسی پہ کوئی آئی۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کر کے بالکل وہی سازش کر لی تھی جو قوم سموت نے حضرت صالح کے لیے کی، اگر آپ کو واقعات یاد ہوں گے تو اسی صورت میں تو صبح میں عذاب کے اثرات شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ میں نے دنیا میں آگے رکھنا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ دنیا سے یہود کا پتہ کاٹ سکتا تھا، چن چن کے ختم کرتا۔ اگر آپ کو پچھلے انبیاء کی کہانیاں یاد ہوں تو جہاں جہاں ان کا کوئی بندہ ہوتا تھا وہاں اس پہ عذاب آ جاتا تھا، جب تک کہ اس قوم کا آخری بندہ نہ مر جاتا عذاب نہ ٹلتا۔ یہاں بھی ہو سکتا تھا، یہ موقع بالکل ایسا تھا کہ پوری دنیا صاف ہو چکی تھی اس قوم سے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بعد والے وقتوں میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ وہاں موجود ہوں اور آخر تک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہو اور امتحان بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ تھوڑا نقصان ہوا، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اب لفظ ایک ہوتا ہے خرجہ، اخراج جس کو اردو میں بولتے ہیں، اور ایک ہے جلا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں علیہم الجلا کہا، اس کی جگہ اخراج کیوں نہ کہا؟ تو فرق کیا ہے؟ اگر کسی کو بال بچوں سمیت ملک بدر کر دیا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں، یعنی بچے بھی گئے، گھر، جو مال لے سکتے لے جاؤ۔ جبکہ اخراج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کر دیا جائے۔ تو یہاں لفظ جلا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بلکہ یہ سہولت دی تھی کہ اکیلے جانے کے بجائے دوسروں کو لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور فرق ہے کہ اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض دفعہ بڑے بڑے گروہوں کے لیے آتا ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے تو کئی سالوں کی بنی ہوئی عمارتیں بھی اس کے کام نہیں آتی، ساری دنیا اس کا ساتھ دے کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندے کو کسی ملک میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے، کسی علاقے میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے۔ اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ ہائے بیچارے چلے گئے، کیوں گئے، کیوں ان کا اپنا گھر تھا اور اللہ ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا۔ تو اب اگلی آیت میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب لوگ دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور پیش کرتے ہیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی ساری تباہی کی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہ وجہ بتائی گئی، دو طرح سے ان کی جو تباہی ہوئی، باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا، اندر سے خود یہ اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، اپنے گھروں کو خود ہی ملبہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف کام کرتے تھے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آتی ہے. اب ہوا کیا کہ جہاں ان کے قلعے تھے مسلمانوں نے باہر سے گھراؤ کیا ہوا تھا، تو وہ کچھ راستے میں درخت آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کاٹنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ دشمن تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے. اس پر ان لوگوں نے بہت فتنہ اٹھایا کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ جو درختوں تک کو کٹوا رہا ہے. اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے تھے. لینا کا لفظ آیا ہے، لینا کھجور کے ہر درخت یا اجوا کے علاوہ باقی درختوں کے لیے آتا ہے، بڑا نرم سا لفظ ہوتا ہے. لین لفظ جو ہے اس کی طرف اشارہ کا، جو کھجور کے درخت مسلمانوں نے کاٹے او ترک تموہا قائمتن علی اصولہا، یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر. یہ سب کچھ فبإذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے تھا. وليخزي الفاسقين، اور اس لیے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے. تمہیں کیا اعتراض ہے، تم درختوں کے زیادہ خیر خواہ، انسانوں کو تم کاٹو اور درختوں اور ماحول اور پولیوشن کے نام پہ تم کیا کچھ کر دو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو فساد تم پھیلاتے ہو فسق کر کے، یہ زیادہ برا ہے. درخت کٹیں گے اور لگ جائیں گے، یہ درخت کٹے تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن تم لوگ جو کام کر رہے ہو اس سے دنیا میں انسانیت کو ظلم کا شکار کر رہے ہو، تم ان کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہو. اس لیے تم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرو کہ درخت کٹے، تم اپنی فکر کرو. یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، وہ ایک درخت کاٹنے کے اوپر کتنا شور مچا دیتے ہیں. آج دیکھیں جانوروں کے حقوق کے شوشے، بلیوں کے حقوق، کتوں کے حقوق، ماحول پولیوشن، کوئی گاڑی ایسی نہ ہو جس میں دھواں ہو، کوئی کھانا ایسا نہ بکے کہ جس کو پہلے سے اٹیچ نہ کروا لیا، اور دوسری طرف انسانوں کو یوں کاٹا جاتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی والی وارث نہ ہو. یہ بھی ایک فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے. انسان جو سب سے قیمتی مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہر چیز جس کے لیے پیدا کی، جب انسان اس کی طرف نہ ہو تو پھر دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی محبت اس کو کام نہیں دے گی. پھر اس آیت سے چند مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ جنگی ضرورت کے تحت اگر انسان کوئی درخت کاٹتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کرتا ہے جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تو اس کی اجازت ہے. یہ فساد فی الارض نہیں ہے. فساد فی الارض کیا ہے؟ کہ آپ دشمن ملکوں میں گھسیں اور نخطے شہریوں پر گولیاں برسانے لگیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ملک شام کی طرف اپنی فوجوں کو روانہ کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا، کیونکہ وہ عام حالات کی بات تھی. جب بھی کسی دشمن کے ملک میں انسان داخل ہو تو اقتدار پانے کے لیے اگر جائے گا تو فوراً وہاں کی زمینوں، وہاں کے کنووں، وہاں کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا. مسلمان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جاتا ہے. مثال ہے کہ کسی ملک پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو آپ تو وہاں کی عمارتوں کو نہیں نقصان دیں گے، آپ تو وہاں کی فصلیں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ آپ کو کلمے وہ ملنے والی ہیں. ان چیزوں کو کاٹنا بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ مسلمان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اصل یہ کہ ان کو اللہ کا دین پہنچانا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں میں جیتے ہیں ان کو سزا دینا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ہمیں کتنی ہی باتیں ملتی ہیں کہ اصل بات کیا ہے، شاق اللہ و رسول. آج امت مسلمہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لے یا دشمنوں کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، ہماری دوستیوں اور ہماری دشمنیوں کے معیار کیا ہیں؟ وہ صرف یہی ہے کہ فلاں ہمارے ساتھ کیسا ہے. اصل میں کسی کے ساتھ لڑنے سے مراد ایک اختلاف رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ شاق اللہ و رسولہ. آج ہماری محبتوں کے معیار جو ہیں وہ دنیا کے تعلقات، دنیا کی باتیں تو لگتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے نہیں بات کو کرتے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اب جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوگا اس کے کچھ مسائل ہیں، دیکھیں گے. آیت نمبر 6، وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف، ان سے لے کر تو نہ تو تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ ولا رکاب اور نہ اونٹ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سے اب غزوہ بنو نذیر کے بعد جو مسلمانوں کو مال حاصل ہوا اس کا تذکرہ، پیچھے ہم سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم پڑھ چکے اور یہاں مال فے ہے، دونوں کا فرق وہاں بھی بتایا گیا تھا، پھر دہرا دیتی ہوں۔ مال غنیمت دشمن سے لڑائی کے نتیجے میں ملنے والا مال، جبکہ مال فے کی عموماً صورت کیا ہوتی ہے کہ لڑائی کا موقع ہی نہ آئے، جیسے کہ یہاں غزوہ بنو نذیر میں ہوا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جیسے جزیہ یا نان مسلم سے جو چیزیں ملتی ہیں مسلمانوں کو، اس کے لیے لفظ مال فے آتا ہے۔ یہاں بھی اور اگلی آیت کے شروع میں بھی لفظ آ رہا ہے ما افا، افا کا لفظ سیون سے ہے، لوٹنے کے لیے آتا ہے، اس لیے دوپہر کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فے کہتے ہیں۔ اصل میں دشمن سے مال واپس آتا ہے اس کے لیے اس کو فے کہتے ہیں، تو یہاں بتا دیا کہ دیکھو تم کیسے خوش قسمت ہو کہ اللہ خود ہی پلٹا لایا، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ پلٹا بلکہ پلٹا لایا گیا، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مال اور اسباب بغیر کوئی محنت کیے مل جاتے ہیں۔ یہاں لفظ آئے فما اوجفتم علیہ من خیر، نہ تم نے اس پر کوئی گھوڑے دوڑائے، اور جف کا لفظ جو ہے وجیب سے ہے، تیزی سرعت اور تیز رفتاری کے لیے آتا ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے حملہ کرتے وقت سواریوں کو تیزی سے نہیں چلایا، اشارہ یہ ہے کہ جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور اسی لیے اور جب تم کا لفظ جو ہے نا تھکا دینے کے لیے بھی آتا ہے، ات اب تم توبان کہتے ہیں تھکنے کو اسی سے، اور رکاب کہتے ہیں اونٹوں کو، اس کا واحد راحلہ ہے۔ اب اس کا اصل اس کے مادے سے نہیں ہے، راکب صرف اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں جبکہ گھوڑے پہ سوار شخص کو فارس کہتے ہیں۔ دونوں مشکل لفظوں کو دیکھ لیں تو مفہوم کیا بنا کہ نہ تو تم نے گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگ کی موقع نہیں آیا، نہ اونٹوں پہ بیٹھ کے تم نے دشمن کی طرف جانے کی کوئی کوشش کی، بلکہ اللہ خود ہی اب تمہارے کاموں کو آسان کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ غور کر کے دیکھیں، کبھی تو اتنا لڑے کہ جان تک شہید ہوئے، اور کبھی کچھ بھی نہ کیا اور سب کچھ پلٹ کر آ گیا۔ پیچھے ہم سورت توبہ میں غزوہ تبوک کے قصے پڑھ چکے، کچھ نہیں لڑنا پڑا لیکن اس میں سفر کرنا پڑا تھا۔ یہاں غزوہ بنو نذیر کے ملے ہوئے مال کو مال فے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، تین چار میل دور تھے ان کے گھڑے، مدینہ کے اندر ہی تھے، اور صحابہ کے لیے اتنا ملنا اور اتنا کچھ کرنا جو تھا یہ کوئی بڑا مشکل نہیں تھا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے اس میں ہم سب کے عمل کے لیے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے رہیں، کبھی مشکل آئے گی تو انشاءاللہ کبھی آسانی بھی آئے گی۔ پائن نمالوسری یسرا، پائن نمالوسری یسرا، آسانیاں مشکلات ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی بھی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی اور دن کبھی دن نہیں رہا۔ جو زندگی میں ہر طرح کے حالات میں چلتا رہے گا وہی کہیں نہ کہیں جا کے پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے جو اس نے سب کچھ تم کو دے دیا، تمہارے بس میں کہاں تھی، تم تو اس کا تصور تک نہیں کر رہے تھے۔ اب اگلی آیت میں کچھ ڈیٹیل ہیں کہ دشمن سے جو مال ملا اس کو استعمال کہاں کرنا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ دین اسلام ہمیں کتنی خوبصورت منی مینجمنٹ سکھاتا ہے، یہ نہیں کہ مال مفت دلے بے رحم، دشمن سے مل گیا بغیر لڑائی کے جس کے جو ہاتھ لگا لے جاؤ، اس کو لوٹ مار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین والوں کو سکھاتا ہے کہ دیکھو دین کے نام پہ بھی جو مال آتا ہے وہ کوئی لوٹ مار کا مال نہیں، کہ جس کے ہاتھ جو لگا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، نیتیں اچھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس معاملے میں خود کو جواب دے نہ سمجھے۔ فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ، جو مال پلٹا لایا اللہ اپنے رسول پر، مراد وہی ہے جو پیچھے بات ہو گئی، کہاں سے، من اہل القرآن، ان گاؤں کے رہنے والوں سے، اشارہ ہے بنو نذیر کے قبیلہ یا ان کی جو بستی تھی اس کی طرف سے. اور یاد رکھیے یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے بغیر کافروں کا مال مسلمانوں کو مل رہا تھا. ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہی تھی، ان کے گھر آ رہے تھے. تو جیسے سورت انفال میں ہم پڑھ چکے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ فکر تھی کہ اب اس مال کو کریں کیا، تو اسی طرح غزوہ بنو نذیر پہلا موقع ہے کہ جب مال فے کے لیے مسلمانوں کے پاس کیا انسٹرکشنز ہیں اس کا موقع آیا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو حالات کریٹ کر دیے جاتے تھے اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی تھی احکامات کی صورت میں، تو ان کو قرآن سے کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اب اس کو یوں سوچے کہ اس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان آیات سے اپنے لیے عملی رہنمائی ملتی ہے نا، تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اتنا پیارا قرآن ہے، اس میں ہر مسئلہ، اس میں ہر حکم ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ بات اس میں مل جاتی ہے. تو ان کے لیے تو نازل ہوتا تھا، ان کے یقین اور ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ دیکھو ہم نے جو سوچا آرڈر آیا. ایسے ہی جیسے ہمیں اس ملک کی گورنمنٹ سے کوئی کام ہو تو ہم فوراً حالات کے شکار ہوتے ہوئے ایک اپلیکیشن لکھیں تو پھر چند دن کے بعد ہمیں ان کا جواب ہے اور بہت سیٹسفیکٹری ہو. جو ہم چاہتے تھے اس بات کو پورا کھول کے انہوں نے بتایا، تم خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے جو سوچا تھا یا جو ہمارے اس وقت حالات تھے اس کے مطابق اب ہمیں انسٹرکشنز آ گئی. تو قرآن اصل میں ایک مینول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسولی، جو مال پلٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف. انداز پہ غور کیجئے گا، اللہ کا لفظ بیچ میں آیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو بھی جو فتوحات ملتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے ملتی ہیں. ملا من اہل القرآن تھا لیکن آیا اللہ کی طرف سے تھا. اصل بات یہ دشمنوں میں کھو کے نہیں رہ جانا چاہیے. دیکھیے کہ اللہ کی شان کس طریقے سے دشمنوں کے مال، دشمنوں کی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتی ہیں. اب کیسے ہے، 6 مدود ہیں، آپ آگے گنتے جائیں، 1, 2, 3 لگاتے جائیں. مال فے جو ملا اس کو کس کس کو دینا ہے؟ نمبر 1 فل اللہ، اللہ کو. اللہ کو کیسے دیں گے بھائی، کیونکہ آگے تو خود ہی سارے یتیم مسکین سب کی بات ہو گئی. تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ یہاں تبرک کے لیے ہے، بابرکت کرنے کے لیے اس بات کو کر دیا کہ اللہ کو دے دو، حالانکہ اللہ کو تو ہم نہیں دیتے. بعض کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے ایک حصہ نکل سکتے. بہرحال میں اس وقت بہت ساری ایسی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم یہ موضوع مال غنیمت کی بانٹ میں سورۃ انفال میں ڈیٹیل سے کر چکے. بالکل وہی احکامات ہیں جو مال غنیمت کے تھے، یہاں وہی مال فے کے ہیں. فرق تھوڑا یہ ہے کہ اس میں کچھ محنت لگی، اس میں زیادہ مشکل ہوئی، اس میں وہ نہ ہوئی. کیونکہ ہم ان ساری صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کے لیے، اپنے دل کی زمین پہ. اور آج نہ تو ہم جنگ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی، نہ مسلمان حکومت ہے کہ کہیں جا کے حملہ ہو اور پھر اس کے بعد مال فے آئے. کبھی ایسے حالات ہو گئے تو اس وقت انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یا ہم صرف لٹرلی اس کو دیکھیں گے، پہلا انشاءاللہ کے لیے، دوسرا ولی رسول، رسول کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیسے ہوتا تھا؟ جب بھی کہیں سے کوئی ایسا مال آتا تو آپ اس میں سے اپنے ذاتی خرچ، اپنے گھروں کے خرچ، ایک سال کا جو خرچ تھا اس کے لیے حصہ الگ کرتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارخانہ فیکٹری نہیں تھی، لیکن آپ 9 گھروں کے مالک بھی رہے ایک وقت میں. کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، چاہے ان کی ضروریات کب تھی، لیکن انسان ہوتے ہوئے انسان کے پاس ضروریات ہیں. آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں تھیں. تو لہٰذا پھر اس طرح کا جو مال ہوتا تھا اس میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی 6 حصے کے جب 5 کیے جاتے تھے، پہلا حصہ اللہ کا لفظ نکل گیا، پیچھے 5 ہوئے. سمجھ لیجئے کہ جیسے کہیں سے 5,000 تھرون آئے تو اس 5,000 میں سے 4,000 کو لگ کر کے 1,000 جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام تھا، آپ بنی ہاشم میں سے تھے اور آپ کے لیے صدقے کو جائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو عام جو صدقات آتے تھے، ڈونیشنز کہہ لیجیے آپ جس کو، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے کیونکہ دوسری چیزوں پہ جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جا سکتا تھا. تو لہٰذا جنگوں میں جو چیز ملتی تھی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تھا، آپ اس میں سے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے. پھر اس کے بعد ولی ذی القربیٰ اور قرابت والوں کے لیے، اس میں کون آتے تھے؟ رشتے دار آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ ختم ہو گیا اور رشتے داروں میں بھی وہی رشتے دار آتے تھے جو کہ ایمان سے مستفید ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد ول یتامہ، یتیموں کو، ول مساکینی، مسکین، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یہ سارا کچھ یعنی مختلف لوگوں میں تھا، اسی کے اندر سے جو ہومس نکلتا تھا پھر باقی حصہ جو ہوتا تھا وہ فوجیوں کو بانٹ دیا جاتا تھا، جن کو کبھی لڑنا پڑتا کسی کو نہیں پڑتا، چار حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جاتے، ایک حصہ بیت المال میں داخل ہوتا، پھر اس ایک حصے کے آگے یہ پانچ حصے ہوتے، پوری منی مینجمنٹ ہے۔ اس سے آپ سسٹم کی اہمیت پہ بات کر سکتے ہیں کہ کتنا اسلام سسٹم کو پسند کرتا، جہاں بھی سسٹم خراب ہوتا ہے بڑی بڑی کوششیں وہ اثر نہیں دکھاتی جو کہ ہونی چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کبھی دین کے نام پہ کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی فیس کی صورت میں آتا ہے، کسی کے ٹیکس کی صورت میں آتا ہے، بعض مسلمان حکومتیں مسلمان ملکوں میں جب لوگوں سے جزیہ لیتی ہیں یا ان سے کوئی اجرت لیا جاتا ہے یا زکات جمع کی جاتی ہے، تو اس وقت یہ سارا کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا، پھر سسٹم چلتے ہیں ورنہ نہیں چلتے۔ ایک ہی تھیلی کے اندر آپ سارے پیسے ڈالتے جائیں این وقت پہ آپ کو خود بھی نہیں ملیں گے، تو آپ کی اپنی ذاتی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے منی کی، یہاں سے آپ اپنے لیے عمل کی یہ بات نکالیں۔ آپ کو اگر آپ کے شوہر مہینے کے کو 5,000 دیتے ہیں یا آپ کو خود کہیں سے ملتے ہیں، اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شروع سے بانٹیں، اتنے اس پورے مہینے میں کھانے پہ لگنے ہیں، اتنے جو ہے بچوں کی فیسوں پہ، اتنے بلز پہ جائیں گے، کوئی مرد بھی اپنی جاب سے یا اپنے پیسے سے جو اس کو ملتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے بانٹ لیتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے تھوڑے میں بھی برکت ہوگی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے خود اس کو کئی دفعہ آزمایا، جب چیزوں کو آپ مینیج کر کے رکھتے ہیں تھوڑے میں برکت ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ پیسہ سارا اکٹھا ڈونیشن میں گیا اور وہ سارے پتہ چلا کہ دعوتوں میں اڑ گیا، وہ اتنے دین والے آگے ان کے لیے ایک ہی جگہ چار کھانے پکے اور وہ سارا دیگے پکنے میں چلا گیا۔ یہ بہت بڑا ڈراپ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں سے جو پیسے لیتے ہیں کسی بھی چیز کے، اس کو اس کی مد میں نہیں خرچ کرتے، ہم اپنی ذات پہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بانٹتے نہیں۔ مثلا چھوٹی سی مثال دیتی ہوں پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے، کیا آپ دیکھیے کہ اگر کسی ایک دین کا ادارہ ہے، ہم اپنا ہی لے لیں کسی اور کو چھوڑ دیں، 1,00,000 روپے کی ڈونیشن آتی ہے، اب اگر ہمارے 1,00,000 دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1,00,000 ڈونیشن میں جمع ہو گیا، ہمارا ہاتھ خود ہی کھل جائے گا، ہم ٹوائلٹ پیپر خریدنے جائیں گے، ہم کہیں گے کیا حرج ہے، جو ملتا ہے لے لو، مہنگے بھی لے لو سستے بھی لے لو۔ کل کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے، ہم اس کی خاطر میں ایک دعوت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1,00,000 بینک میں بڑا ہوگا، کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، کیا حرج ہے، بہت نامناسب طریقے۔ اگر آپ کہیں بھی کسی چیز کو پراپر چلانا چاہتے ہیں، پہلے لکھیں 1,00,000 ہمیں اس مہینے میں آیا ہے ڈونیشن یا فیسز میں یا کس میں، اس 1,00,000 میں سے ہم منتھلی صفائی پہ کلیننگ پہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ لکھنا پڑے گا، کتنا کھانوں پہ کر سکتے ہیں اتنا لکھنا پڑے گا۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کھانوں میں جب تک منی کو نہیں بانٹیں گے ادارے نہیں چلتے، دین کے کام ہمیشہ چوپٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی، پتا چلتا آیا بہت ہے گیا کدھر، اور کچھ نہیں تو سارا پیسوں کا فرنیچر لے لیں گے، پیسے ختم، اب بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے دینی اداروں کے مناسب نہ چلنے یا لوگوں سے ہر وقت ہی مانگنے کے بیچ میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی، تو لہٰذا مال غنیمت یا مال فی تو آج نہیں ہے، لیکن جہاں بھی اجتماعی پیسہ جمع ہو پہلے سے بتاؤ، آپ سب کو اپنے بچوں کو مینیج کر کے بتانا چاہیے، اگر آپ نے اپنے شوہر کی تنخواہ میں سے 2,000 کا اس دفعہ گروسری خرچہ لکھا ہوا تھا، کوئی انیوژل خرچہ آ گیا، مہمان زیادہ آ گئے، کوئی دعوت پکانی پڑ گئی، آپ کو لگتا ہے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، کریے سستی شاپنگ، بچوں کو بھی بتائیے کہ بیٹا جو منی کے پیسے تو وہ پورے ہو گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے، سستی چیز لائیں، کم لائیں، گھر سے نکالیں، مت باہر کھانے کھائیں، اگر آپ مہینے میں ایک بار بچوں کو باہر کھانا کھلاتے ہیں تو اس دفعہ مت کھلائیں کہ بیٹا اس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بھی بہت ڈسپلنڈ رہیں گے، اسی طرح باقی چیزوں میں آپ دیکھیں، اپنے گھروں کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں گے تو اس سے زیادہ اچھا پتہ چلے گا۔ اب یہ بانٹ سکھا کے جو قانون بڑا پیارا دیا، اس کو آپ اصول کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک اصول کیا سکھاتی ہے کہ یہ اتنا کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے، بس پھر ٹھیک ہے ختم، کہہ جو دیا جو پیسہ آیا اس کو اخلاص کے ساتھ جہاں مرضی خرچ کر لو، اور تمہاری نیتیں تو خراب کوئی نہیں ہے، نیت تو بہت اچھی ہے، کہا نہیں۔ یہ ساری بانٹ کیوں ہے، اس اگلے جملے کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان میں. یہ ہے وہ ایک جملہ جس کی بنیاد پہ اسلامی معاشی نظام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس کو کوئی سمجھ گیا تو باقی سب سمجھ جائیں گے. یہاں لفظ دیکھیے دولہ. دولہ کا لفظ جو ہے دال کے پیش کے ساتھ پڑھیں دولہ, یعنی دالہ نہیں دولت جیسے نا, تو اس مال کو کہتے ہیں جس کا آپس میں لین دین کیا جائے. کھمانا دولہ. آپ کبھی عرب ملکوں کو دیکھیں تو دولت العرب, یعنی مملکت کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے. مطلب اس جملے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی یہ بانٹ کیوں بتائی, تاکہ مال صرف چند ہاتھوں میں دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں نہ آ جائے. مال غنیمت یا مال فے کی تقسیم میں پہلے ایک حصہ, پھر اس کے بعد چوتھا حصہ, پھر اس کے بعد, یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ دولت ہر بندے تک پہنچے. آپ دیکھیے کہ جسم میں اگر خون صرف موٹی چند وریدوں تک رہے اور آپ کے چار چھ اعضاء کو پہنچے لیکن آپ کی انگلیوں کی پوروں کو نہ پہنچے, آپ کے سر کے بالوں کو نہ پہنچے, تو آپ گرو نہیں کریں گی, انتقال ہو جائے گا آپ کا. اسی طرح دولت جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر چند لوگوں تک رہ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. پھر امیروں کے پیٹ اور پھولتے ہیں اور غریبوں کا خون اور نہیں چھوڑتا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کو اگر آپ ایک گلوب کہیں تو وہاں دولت کا اتقاض ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں, چند خاندانوں, چند مملکتوں کے ہاتھوں میں, چند پاورز کو بڑا کر دیا, باقیوں کا خون نچوڑ گا. ساری دنیا کے ملک جو ہیں وہ قرضوں میں ڈوبے ہوں گے اور چند ملک قرضہ دیتے ہیں. اگر صرف ہم اسلام کی اس ایک حکم پہ عمل کر لیں, فیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم, کہ نہ مال گردش کرے چند دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں, تو آپ دیکھیے گا پوری دنیا سے اکانومی کا بحران جا سکتا. پوری دنیا میں سکون ہوگا, کھانا ہوگا, قحط ختم ہوگا اور یہ سارے قرضوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوں گی. کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی ننگا نہیں ہوگا. اسلام کی خوبی دیکھیے کہ ایک طرف تو ایک شخص کی اپنی چیز یعنی ملکیت کا اتنا حق ہے کہ کسی کی جان مال عزت کو اللہ کے نبی نے دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی کسی کی ناجائز زمین لے لیتا ہے, وہ اسے حق لے سکتا ہے اپنا. اسی طرح دوسری طرف کسی نے اگر چوری کی اس کی تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتماعی نظام ایسا پیدا کیا کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سود سٹا اور جوا جیسی چیزیں اسلام میں منع ہے نا, اس کے پیچھے یہی رول ہے. فیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کیونکہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے, ہمارے ہاں یہ معروف بات ہے. آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا مارکیٹنگ کو دیکھیں یا بزنس کو دیکھیں, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا سارا سودا خرید لیتا ہے. سستا خرید لیا, زیادہ خرید لیا, اب اس کی مرضی ہے جو قیمت ہے. اب چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں بےچارے, ان کی دکانیں نہیں چلتی. کسی جگہ دیکھے جہاں بڑا سٹور ہوگا اس کے چھوٹے نہیں چلیں گے. ہمارا ایک جملہ معروف ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. آج کیوں کاروبار مشکل ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو بھائی چند لاکھوں میں تو پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا, اب تو کروڑوں کی باتیں. کیوں ہے؟ کیونکہ دولت چند ہاتھوں میں آ گئی. ارے جسم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خون دیا نا, اسی طرح سب کو دولت دیتا ہے. سب کو کہتا ہے تم اپنے کام کرو اور اس کے لیے سپریڈنگ کرنی پڑے گی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بات ہوگی. یہ جو دو بڑی ٹرمز ہیں نا, ایک حلال اور ایک حرام, اس سے بات شروع کر کے نیچے آپ ساری چیزیں لکھتے جائیں. ایک طرف حلال سورس آف انکم لکھیے, دوسری طرف حرام لکھیے, آپ کو یہ جملہ بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو کے سمجھ آ جائے گا کہ دولت کس صورت میں جمع ہوتی ہے چند ہاتھوں میں. آپ حیرت ناک حد تک دیکھیں گے کہ جتنے حرام کے ذریعے اس میں دولت چند ہاتھوں میں جاتی ہے. مثلا سود خور, پیسے اس کے پاس پہلی بہت ہے, وہ لوگوں کو قرضے پہ دے رہا ہے. اب وہ قرضے میں ان سب کی دولت پھر آ رہی ہے, اس کی وہ ربا کی گلٹی موٹی ہوتی جا رہی ہے. ربا کہتے پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ایک موٹی گلٹی. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جوا ہے جس کو گیمبلنگ کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ پھینک پھر تماشا دیکھ. جو جتنا ہوتا ہے سٹے بازی, ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ دیکھ لیں, چور بازاری دیکھ لیں, رشوت دیکھے, ان سب کے پیچھے آپ کو دکھے گا کہ چند لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کسی ایک ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں آپ کو کچھ لوگ بالکل خون کے نچڑے ہوئے محسوس ہوں, بہت کمزور مہین قسم کے, کچھ انہیں طاقت نہیں ہے. آپ کہیں گے ہائے یہ بےچارے تو بالکل کچھ نہیں ہے. تھوڑا دور اسی علاقے میں جائیں تو آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھے آدم خور قسم کے, جن کے پیٹ موٹے ہو چکے ہیں. آپ کو فوراً وجہ سمجھ آئے گی کہ یہ جن کا خون نچڑا ہوا ہے یہ آدم خوروں نے ان کا خون پیا. یہ سوسائٹی کی کہانی ہے کہ جب چند غریب لوگ ان کا سارا رہا سہا مال بھی کھینچ لیتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اور ہے, اور جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے, اتنا دل چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ سچ ہے, جیسے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو دل بند ہوتا ہے نا, اس طرح جتنا آپ کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی ہے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, سال بعد کا خرچہ بھی وہ کہتا جو ہوگا دیکھے جائیں گے, اور جس کے پاس ہے وہ 5-10 سال کی پلاننگ پہلے کر لیتا ہے, یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس نظام کی برکت کو محسوس کرو. حلال جو کماتا ہے وہ محنت سے کماتا ہے, وہ ایک خاص حد تک کے بعد تھک جائے گا. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 8, تھک جائے گا نا, چھوڑ دے گا, اب دولت جمع نہیں ہوگی. 24 گھنٹے کوئی نہیں اپنا کام کر سکتا, 24 گھنٹے کو اپنی شاپ نہیں چلا سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ دولت اس کے سے ایک خاص حد تک آئے گی, پھر چپ جاؤ بھی, سو چلو نمازیں پڑھو, چلو بچوں کا خیال کرو, بالکل ایک فطری کا نظام بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیت دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوا, اور رسول کریم جو تم کو عطا کریں وہ لے لو, اور وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ تم کو روکے اس سے رک جاؤ. اور یاد رکھو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے, بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. دیکھنے میں یہ آیت آئی ہے مال فی کی بانٹ میں کہ رسول جو مال تمہیں دے لے لو. کچھ لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا تھا, ہمیں یہ کیوں نہیں دیا, ہمیں وہ کیوں نہیں دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان کے دل میں خیال آ گیا کہ جو دشمن سے مال ملا ہے مجھے کم ملا, دوسروں کو زیادہ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, کیونکہ جب دل میں ان کے بات آئی انہوں نے کسی سے ذکر کی, اور جو بات کر دی پھر بھول جائیے کہ وہ اگلے بندے تک پہنچے گی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ کو دکھ ہوا, آپ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ کالے رنگ کا. وہ کالے رنگ کا پتھر لے کے آئے, انہیں کہا کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو. سارا دن وہ دھوپ میں جلتا رہا جلتا رہا. آپ مکہ کی گرمی تیل میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب وہ پتھر خوب تپ چکا, سورج سر پہ آ چکا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم اس پتھر پہ کھڑے ہو اور مجھے گنواؤ کہ میں نے تمہیں کیا دیا, یعنی مال غنیمت میں جو آیا اس میں سے تم کو کیا دیا. اب وہ کھڑے ہوئے, جو ہی پتھر پہ کھڑے ہوئے وہ تو تپ رہا تھا, جلدی سے ایک پاؤں اٹھایا اور فوراً گنایا, آپ نے ایک تلوار دی, پاؤں چلا دوسرا پاؤں کر کے اس کو اٹھا لیا, کہا ایک تیر دیا, دو تین چیزیں گنوائی, بے ہوش ہو گئے گرمی کی وجہ سے. جب ہوش آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج اس تھوڑے سے جلتے ہوئے پتھر پہ تم یہ چند چیزیں نہ گنوا سکے, سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب سورج اتنا قریب ہوگا اور اس وقت تمہیں دنیا بھر میں جو نعمتیں ملی تھی اس کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو حالات کریٹ کر کے سکھایا کرتے تھے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لیتے. اب یہاں ایک تو عام لینے کی بات ہے کہ جو مل گئے چپ کر کے لے لو, مال غنیمت سے ملا لے لو, ان کو خود پتا کہ کیا دینا ہے. اس سے ایک چھوٹی سی سائٹ پہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کسی بھی اعلیٰ منصب پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا. کبھی کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, کسی کو کم دیا جا سکتا ہے, کبھی زیادہ وقت دے دیا کبھی کم وقت دے دیا. چپ کر کے لے لو, اطاعت سیکھو, آج اس بن کے رہو, دیکھو تمہیں اس کے بعد کتنا کچھ ملے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حکم کا اطلاع زندگی کے ہر مسئلے پہ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجیت حدیث, حجیت کہتے ہیں اہمیت, یعنی حدیث بھی اسی طرح دلیل ہے جیسے قرآن, اس کے لیے یہ بہترین آیت ہے. عبداللہ بن مسعود تھے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں. کہا کہ بھئی یہ کپڑے اتار دو اور انسلا کپڑا پہنو. کہنے لگا کہ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائیں جس میں یہ حکم لکھا ہوں. جسے آج بھی لوگ کہتے جی کہاں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے تو دکھاؤ. کہنے لگے سلے ہوئے کپڑوں کا جواز قرآن کی آیت سے دکھاؤ. ابن مسعود نے کہا میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں. فوراً قرآن کھول کے یہ دکھا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. کہنے لگے یہ لکھا, اس رسول نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑوں سے رک جاؤ. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں, پوچھو جو پوچھتے ہو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ براہ راست ہر حکم قرآن میں نہیں ہے, بہت سارے حکم حدیث میں. کہنے لگے میں تمہیں ہر چیز کا حکم قرآن سے دے سکتا ہوں. حادثہ، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک محرم یعنی ایک شخص احرام کی حالت میں اس نے ایک جانور مار دیا، زنور نام کا ایک جانور تھا زنبور، اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام شافعی نے یہ آیت دکھائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ آیت دکھائی اور ساتھ ہی اس مسئلے پہ جو حدیث تھی وہ دکھا کے کہا کہ یہ کرو، یعنی پورے کا پورا دین حدیث کے ساتھ اخذ ہو جاتا ہے صرف اس ایک حکم سے. اور اسی واقعے کے اوپر ایک معروف واقعہ آپ کو پیچھے سنایا جا چکا ہے سورۃ نساء کی تفسیر میں، کہ ایک عورت ابن مسعود ہی کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ بھووں کے بال بنانے، لیکن جس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے، اس کا حکم جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے، تو کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں ہے یہ حکم؟ کہا ہاں ہے. جو چلی گئی تو تین دن کے بعد واپس آئی، کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن کھنگالا، مجھے تو یاد کہیں نہ ملی. خادشہ آؤ ادھر، سورہ حشر کھولی، یاد دکھا دی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہنے لگا یہاں لکھا. اور ساتھ ہی وہ حدیث دکھا دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پہ لعنت کی تھی، انہی میں سے ایک وہ تھی عورت جو اپنی بھووں کے بال نکالتی ہو. تب دیکھیے کہ استدلال لینا ہو، بات کرنی ہو، تو کتنے آرام سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا نہیں مانیں گے. اس لیے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا، میں نے اللہ کی بات کو ماننا. آج اگر صرف اس ایک آیت پہ ہم عمل کر لیں، ہماری شادیاں، ہمارے جینے مرنے، سب کچھ قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے. آج لوگ ایک ایک سنت پہ بات کرتے ہیں، کیسے پڑھے، یہ موقعہ ہے، یہ غیر موقعہ ہے کون سی، لیکن شادی کی سنتیں کوئی نہیں جانتا، مرنے کی سنتیں کوئی نہیں جانتے. اپنی مرضی سے خود ہی بڑے بن کے ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر جتنا ہوگا اتنا ہی انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے طریقے سے مال کی بانٹ کو مزید کچھ اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کی، اور آگے کچھ لوگوں کی تعریفیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام کیا جائے تو اس کے بعد ٹائٹلز دیے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں. اگلی چند آیات کو آپ ٹائٹلز یا سرٹیفکیٹس کے نام کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کیسے لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں. سب سے پہلے للفقراء، نادار لوگ، غریب لوگ، المہاجرین الذین افرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو مہاجرین ہیں جن کو جبرن نکال دیا گیا ان کے گھروں سے. یہاں سے مہاجرین کی خوبیاں بھی معلوم ہو رہی ہیں، فضائل ہیں کہ نکالے گئے. خود کہاں آتا ہے کوئی، نکالا گیا تبھی تو وہاں سے گئے، مال بھی گئے، گھر بھی گئے، سب ہو گیا، کیوں نکلے؟ دوسری بات، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے، اس کا فضل پانے کے لیے کیا. تیسرا وصف مہاجرین کا، وینصرون اللہ ورسولہ، جو ہر وقت دل کی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اتنے کام کریں تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دو اس بات کا. کیا؟ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہ قول اور عمل کے سچے. ان کے کلمے نے ان کی زبان کو ہی نہیں گلایا، ان کے دل کو بھی گلا دیا. اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو مہاجرین کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا، سوچنا، اس کو بھی انسان اپنے لیے گناہ سمجھے گا. یہاں شروع میں بات ہوئی للفقراء، فقیر کون سے ہیں؟ سارے ہی فقیر ہیں، خاص طور پہ مہاجرین، کیونکہ ہجرت کے بعد فقیری آ گئی تھی، دن کے بھرتے. آپ امیجن تو کریں، ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ کا ویلا ہو، آپ کے نام پہ بینک کی سٹیٹمنٹس ہو اتنی بڑی بڑی، بس وہاں سے نکال لے جاتے ہی دوسرے ملک میں جائیں، دو وقت کی روٹی کے محتاج، حکومت سے مدد لیں، پوسیبل ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل ہوتا. یہ سٹیٹس کی تبدیلی بہت سارے لوگوں کو ہجرت نہیں کرنے دیتی غیر مسلم ملکوں سے. کھائیں گے کہاں سے؟ وہاں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ وہاں سے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے یہ غریب لوگ، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، یہ وہاں رہ کے ان سے اسیمیلیٹ کرتے، ان کے بتوں کو بھی پرساد دیتے، ان کو بھی اچھا کہتے، دیکھنا کوئی ان کو نکالتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں مت برا کو، نہ ایسی باتیں نہ کرو جس سے لوگ پریشان ہوں، جسے لوگ نہ سمجھیں. اگر اللہ کے نبی یہی نسخہ صحابہ کرام کو دیتے تو یقین کریں ہجرت کی موقع نہیں پڑتا، وہ پاؤں دھو دھو کے پیتے ایسے مسلمانوں کے، کیونکہ نیک لوگ لوگوں کو اچھے بت لگتے ہیں، وہ نیک لوگ برے صرف اس وقت لگتے ہیں جب وہ اپنے بتوں اور اپنے بزرگوں کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کو قرآن پڑھنا برا لگتا ہے بعض اوقات، کیونکہ اس کے اندر پھر جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنی زندگی کے سٹائل پہ حد ڈالتی ہیں۔ اللہ کہتے نہیں، جو یہاں سے نکالے گئے جن کے پاس کچھ نہ رہا، ایسے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدد کرو۔ آپ کبھی سوچئے، ہم پیچھے بات کر چکے سورۃ انفال میں، بالکل آخر تھا سورۃ انفال کا، کہ اس میں جو آیات تھی اس میں مہاجرین اور انصار دونوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر السابقون الاولون کی بات تھی۔ حقیقت یہ کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس کے نام کے ٹائٹل لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کے حالات تھے، کیا ان کی کہانیاں تھی، کتنی تنگی ترشی انہوں نے بسر کی۔ آج ہم ایک وقت بھوکے نہیں رہ سکتے دین کے لیے، ہم ایک مہینہ مشکل سے نہیں گزار سکتے، ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری خواہشیں پوری ہوں گی، اس کے بعد دین کو لائیں گے۔ یہ وہ لوگ، اب دیکھیے اللہ کو ضرورت تھی مدد کی، رسول کو تھی نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اس دور میں صحابہ کرام کا ہجرت کرنا ایک ماحول کو بدلنے کے لیے تھا، تاکہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو جا کے یہ بات بتاتے ہیں، اور قربانیاں کی۔ آپ سوچیں ہجرت ایسے تھوڑی ہوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے، آج آپ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے ہیں پھر بھی تھک جاتے ہیں، ہم تو بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سوجنے لگتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہوئے اگر ایک ڈیڑھ گھنٹہ ذرا بیٹھنا پڑے مسلسل تو کہتے ہیں نہیں ہمیں اسٹریچ چاہیے، ہم نرمیوں کیا دی ہوگے، آرام کیا دی ہوگے۔ لیکن یہ لوگ پیدل چلے، باز اونٹوں پہ چلے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں پہ چیتھڑے باندھے، ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں پاؤں پہ چیتھڑے پٹیاں باندھ باندھ کے چلے پھر بھی نہ رکے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہے، ہم آرام کر رہے ہیں، بس دیٹس اٹ، ہم بیمار ہونے والے ہیں اس لیے ہم نہیں جاتے آج، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا عذر اللہ کو ہے، میں کسی پہ کوئی چوٹ نہیں کر رہی، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو صبح اٹھ کے پوچھوں کہ کیا خیال ہے مجھے آج جانا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ میرا نفس مجھے کہے گا نہیں تم بیمار ہو، بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں بستر سے نکلنے کی، رات چھوٹی ہے، دن چھوٹا ہے، نیند نہیں پوری۔ نہیں، جس کو نکلنا ہے وہ نکلے گا، چوٹوں میں نکلے گا، تکلیفوں میں نکلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الصادقون، ہم سچے کب بنیں گے، جب مقصد کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اور اس کے بعد بات ہوگی، اب بتائیے کہ جن صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے، کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ ان کو گالیاں دیں، ان کو منافق کہیں؟ آج مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو غلطی لگی اور وہ بےچارے، میں تو کہتی ہوں بھول پن میں، مجھے ایسے لوگوں پہ غصہ نہیں آتا، صرف نہ سمجھی کی بات ہو۔ کیسے لوگ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس دین کی روح کو سمجھے نہیں۔ مشکلات میں جو لوگ کام کریں، غلط بھی کریں، وہ پھر بھی اچھے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ، آپ سب دیکھیں کہ کتنی زبردست سورۃ الحشر ہے، اور الحمد للہ ہم سب کے پاس بہت بہترین پریکٹیکل پوائنٹس آ گئے ہونے چاہیے۔ یس جی، بتائیے کیا سیکھا سورۃ الحشر سے؟ نام ہی اس کا ایسا ہے کہ انسان کو اٹینٹو کر دے، کہ ہم سب کو یہ فکر بھی لگ جانی چاہیے نا۔ کیا سیکھا آپ لوگوں نے سب نے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ایک جسٹ فیو منٹ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو چیز سیکھی ہے وہ کیا ہے، بتائیے۔ How will we give حساب of uncountable نعمت and nothing؟ بالکل صحیح۔ اور اگر ہم پھر یہ چیز جب انسان کے ذہن میں آتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہم ہر اللہ کی نعمت کو حاصل کر کے استعمال کر کے پھر ایک تو شکر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری لائف بالکل بیسک پر رہے۔ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار رہنا ہے. اگلی بات کہ ہم سوچیں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی ریڈی ہیں کہ ہم اپنی باقی چیزوں کو چھوڑیں. ہماری فرسٹ پرائیورٹی کیا ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فل اطاعت کرنی ہے. بالکل ویری گڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنی چاہیے ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان کے ساتھ آتی ہے. اور جو چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہیں وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت ایزی ہیں. یس جتنا ہم پڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے نا کہ ہم کہیں بھی کوئی بھی علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنے تک نہ رکھیں. یس جتنا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. بالکل سمعنا و اطعنا کرنا ہے. اور مہاجرین انسپائریشن فار اس اور قربانیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو صحابہ کرام کے لیے امپورٹنٹ تھی ان کا ایمان تھا. اور جب ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے تو آپ دیکھیں کیسا لگا نا کہ انہوں نے بھی ہر چیز چھوڑ دی, اپنی فیملی اپنا مال سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. جی بالکل صحیح آپ نے لکھا یہ, بیکاز ساری بات ہی نہیں جب ہم سوچیں تو ہمارا ذہن بھی ایک طرح سے پھٹتا ہے کہ سبحان اللہ کہ ہم سمجھیں کہ اللہ پر صرف توکل, اللہ کی اطاعت, خود بخود معاملات سب سیدھے, دل انسان کا بالکل سکون میں, تو اللہ اکبر. پھر ہم کیوں نہ اس راستے پر چلیں. اور قول کو فیل سے ثابت کرنا ہے. بالکل صحیح بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے, پھر ظاہر ہے کہ کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پھر ہمیں ریزلٹ ملے گا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت جم کر کریں گے, اطاعت جم کر کریں گے تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کیوں ہماری مدد نہیں کریں گے؟ وہ بھی لازمی چیز کو آسان کر دیں گے ہمارے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بھی کہ یہیں پر آپ لوگ اپنی بریک لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہے کہ 20 منٹس کی بریک کریں اور اس کے بعد پھر واپس ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے. جی بالکل دین کو بچانا ہے. اور کبھی کبھی حیرت انگیز آزمائش آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ بات سچ ہے کہ سم ٹائمز ایسی چیز آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کس طرح ہم اس سے باہر نکلے نا, لیکن اس وقت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کرتے بھی ہیں نا, یعنی پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا مشکل تھی, لیکن جب وہ حل ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ دیٹس ریلی گڈ. اللہ کی مدد حقیقت میں وہاں سے آتی جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور بالکل بالکل ہم یقین نہیں کر پاتے کہ یہ کیسے ہو گیا, لیکن سبحان اللہ دس از اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کا ہر کام اسی طرح میراکیولس ہی ہے. دین میں کچھ مشکل کچھ آسانی, نیڈ ٹو کیپ اسٹیڈفاسٹ, بالکل صحیح بات ہے. اینڈ سم ٹائمز جب ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو جو اول تو ہم نہیں دعا کرتے کہ ہمارے لیے کوئی آزمائش یا مشکل آئے, لیکن اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو انسان کو اس دوران میں صبر کرنا اور اپنے آپ کو استقامت سے جمائے رکھنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی پھر مزہ آتا ہے انسان کو. Yes. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی آزمائش کوئی مشکل نہ آئے, ہمیں سکون سے آسانی کے ساتھ میں ہمیں آسانی کے ساتھ کامیابی ملے, نہ کہ یہ کہ ہم کوئی مشکل والا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کبھی نہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بالکل صحیح. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بھی کہ آپ لوگ یہاں اپنی بریک کریں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد ہم واپس کنٹینیو کریں گے, یعنی کہ آئی تھنک 12:50 پر واپس ہم اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.